السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، میں آپ سب اور اپنے آپ کو خلوت اور جلوت میں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتی ہوں. یہی ہم سب کے لیے اللہ کی نصیحت ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے تم سے پہلے ان لوگوں کو بھی جنہیں کتاب دی گئی اور تمہیں بھی اسی بات کی نصیحت کی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقت گزرتا جا رہا ہے، ایک سال مزید کم ہو چکا ہے. گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، گزرتا ہوا ہر لمحہ تمہیں وعدہ شدہ دن کے قریب کرتا ہے، قیامت کا دن جس میں عام لوگوں کے ساتھ فرشتے بھی حاضر ہوں گے. گزرنے والا ہر لحظہ جدائی اور قبر کی طرف دھکیلتا ہے. اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ. اس دن اسی شخص کا حساب آسان ہوگا جو دنیا میں اپنا محاسبہ خود کر چکا. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا، جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں اس حال میں موجود پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی. ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں. سال کی ابتدا حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے اور سال کی انتہا بھی حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے. دعا ہے کہ آپ سال کی ابتدا اور تمام دنوں میں خوشحال رہیں اور پورے سال کے اوقات اور لمحات آپ کے لیے بابرکت بن جائیں. ماہ محرم ان مہینوں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ آیت 36 میں فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہی مستقل ضابطہ ہے، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی حرمت کسی خاص تاریخی واقعے کی وجہ سے نہیں بلکہ ابتدائے کائنات سے ہے. نہ یہ کربلا سے ہے، نہ کسی کی شہادت، نہ کسی کی ولادت سے، نہ ہی کسی عظیم واقعے سے، بلکہ یہ تو زمین و آسمان کی پیدائش کے پہلے دن سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متفق علیہ فرمان ہے، زمانہ اپنی اسی اصلی حالت میں واپس آ گیا ہے جیسے اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن انہیں بنایا تھا. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اسی طرح مضر قبیلے کا رجب جو کہ جمادی اور شعبان کے درمیان ہے. اسے مضر قبیلے کا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عرب کا قبیلہ مضر رجب کی بہت زیادہ تعظیم کرتا تھا، اسی لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس مہینے کو مضر کا رجب کہا گیا. یا اس لیے بھی کہ بعض دوسرے لوگ اس مہینے کی اتنی عزت اور عظمت نہیں جانتے پہچانتے تھے اور اس کو اگنور کرتے، جبکہ یہ اسے تسلیم کرتے اور ایز اٹ از کرتے. یعنی جو مہینہ اصل میں رجب کا ہے اسے ہی وہ رجب اور حرمت والا سمجھتے، نہ کہ دیگر عرب قبائل کی طرح اپنی مرضی کے کسی مہینے کو رجب اور حرمت والا قرار دے کر اس میں ہیرا پھیری کرنا. تو بہرحال یہ 4 مہینے ہی حرمت والے ہیں اور ان کی یہی ترتیب ہے. اب چونکہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے محرم، تو نئے سال کا استقبال اللہ کی اطاعت اور احکامات کی تعمیل کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہی سارا سال روٹین ہو. حرمت والے مہینے ٹریننگ کے ہیں، ہماری یاد دہانی کے ہیں. ان مہینوں کی حرمت ذہن نشین کریں اور ان کی فضیلت اور مقام اور مرتبے کا خیال رکھیں. حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے، وہ کہتے، اللہ نے سال کی ابتدا حرمت والے مہینے سے کی اور اختتام بھی حرمت والے مہینے پر فرمایا. اللہ کے ہاں رمضان کے بعد ماہ محرم سے افضل کوئی مہینہ نہیں ہے، اور یہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ ماہ محرم کی حرمت کی تاکید کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کا نام ہی محرم، یعنی محترم مہینہ ہے، معظم ہے، محترم ہے۔ اس میں حرام کا احترام کہ اس سے بچنا رکنا ہے زیادہ ہے، بالاولا ہے، اور اس کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کے نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے بھرپور کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھیں۔ مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ اسی بنا پر اہل علم ماہ محرم کو تمام حرمت والے مہینوں میں افضل ترین مہینہ کہتے ہیں، یعنی آپ حرمت والے مہینوں کا سردار اس ماہ کو کہہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے دلوں میں اس مہینے کی قدر بہت زیادہ تھی، اسی لیے ہجری سال کی ابتدا اسی مہینے سے کی گئی۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ جمع ہوئے اور ان سے مشورہ لیا کہ اسلامی سال کی ابتدا کب سے کی جائے، تو کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، اور کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا میلان ہجرت سے ابتدا کرنے پر ہوا، کیونکہ اللہ نے ہجرت کے ذریعے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا، اور اسی کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت وجود میں آئی، گویا پہلا اسلامی ملک سعودیہ، کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر۔ اور سبحان اللہ، یہی مثال ہمارے پاکستان کے لیے ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اور اللہ امت مسلمہ کے لیے اتحاد اور امن کا اور دفاع اور رہبری کا ذریعہ بنائے۔ اب جب ہجرت ڈیسائیڈ ہو گیا تو ذہن میں آیا کہ مہینہ کون سا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہو، تو کسی نے کہا کہ ربیع الاول، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، ربیع الاول پیدائش کی وجہ سے نہیں، ہجرت کی وجہ سے۔ اور کسی نے کہا کہ رمضان، کیونکہ یہ شہر القرآن ہے، شہر الصیام ہے۔ غور و فکر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اسلامی سال کی ابتدا ماہ محرم سے کرنے پر متفق ہو گئے، اور ساری امت نے ان کے اس فیصلے کو قبول کیا، کیونکہ ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ذوالحجہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ لہٰذا ابتدائے سال کے لیے تمام مہینوں پر اس مہینے کو ترجیح دی گئی۔ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے راضی ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس نئے سال میں مسلمانوں پر کرم فرماتے ہوئے انہیں غلبہ، فتح مبین اور عزت نصیب فرمائے، مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ملا دے، انہیں متحد کر کے ان کی صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، ہمارے اندر محنت اور ہمت کا جذبہ پیدا ہو۔ یاد رکھیں کہ ہمیں لہو و لعب کے لیے یا فضول پیدا نہیں کیا گیا، صرف سونا، کھانا، پینا، کاہلی، خریداری، جسٹ فن، انٹرٹینمنٹ، مادیت، یہ تو زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے وقت کو غنیمت سمجھیں، اور ایسا مت ہو جائیں جیسے کسی اونٹوں کے چرواہے نے کہا تھا، قطعت شہور العام لہواً وغفلتاً ولم تحترم فیما اتیت المحرم۔ سال کے مہینے تم نے لہو اور غفلت میں گزار دیے، یعنی کھیل کود، مستی، ٹائم ضائع، تم نے محرم کا بھی احترام نہ کیا۔ فلا رجباً وافیت فیہ بحقہ ولا صمت شہر الصوم صوماً متمما۔ تم نے ماہ رجب کا بھی پورا حق ادا نہیں کیا، اور نہ ہی ماہ صیام کا مکمل حق ادا ہوا۔ اور عشرہ ذوالحجہ، کون سی حرمت کا تم نے خیال رکھا، نہ احرام باندھا نہ اس کا شوق باندھا۔ فہل کا ان تمح الذنوب بعبرت وتبکی علیہ حسرت وتندما۔ کیا اب تم اپنے گناہوں کو آنسوں سے دھونا چاہتے ہو، اور زندگی کی سیاہی کو حسرت اور ندامت کے آنسوؤں سے دھو سکتے ہو تو نئے سال کا استقبال توبہ کے ساتھ کرو، ممکن ہے تم اپنے سابقہ گناہوں کو مٹوا لو۔ لعلک ان تمحو بها ما تقدم، لیکن اس کے برعکس ہمیں تو من مانی کا یا روایت پسندی کا موقع مل جاتا ہے۔ محرم اور اس کا پہلا عشرہ اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم، یہ ایک عظیم دن ہے اور اس کی فضیلت بھی قدیم ہے۔ اس دن کو تاریخی اور دینی امتیازات حاصل ہیں، یہی وجہ ہے کہ مکہ مدینہ کے لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، قریش بھی رکھتے تھے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا، پھر آئندہ سال آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور جب اسی سال ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو سوم یوم عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی، اس سے پہلے تک فرض تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد یہ روزہ مسنون اور مستحب رہ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، یعنی 10 محرم کا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا، ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا موسیٰ سے تعلق ان سے زیادہ ہے، اسی لیے تم بھی اس دن کا روزہ رکھو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم سے زیادہ کسی بھی فضیلت والے دن کا روزہ اتنی دلچسپی سے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور بھی نفلی روزے ہیں، جیسے سوموار جمعرات ہے، ایام بیض ہیں، اسی طرح یوم عرفہ ہے اور یہ بھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دلچسپی سے اہتمام سے یہ روزہ رکھتے تھے، اتنی دلچسپی اور اہتمام اور روزوں کا نہیں ہوتا تھا، یہ سب سے زیادہ تھا۔ اسی طرح محرم کا پورا مہینہ، رمضان کے روزوں کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے، وہ بھی یہی محرم کا مہینہ ہے۔ اور عاشورہ اکیلا روزہ یہ ایک سال کے سابقہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جیسے مسلم میں آیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری عمر میں معلوم ہوا کہ یہودیوں نے عاشورہ کو اپنا مذہبی تہوار بنا لیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ یہودیوں کی مخالفت کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ہم آئندہ سال 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو، مشابہت نہ ہو۔ لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9 کا روزہ رکھیں گے، یعنی 10 کا بھی ساتھ ملا کر، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی۔ اس لیے افضل یہی ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے عاشورہ سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھیں، اور اگر کوئی 9 کا نہ رکھ سکے یا صرف اکیلا رکھ سکتا ہے تو وہ 10 محرم کا رکھ لے، اور اگر ممکن ہو تو اس کے بعد بھی ایک دن ملایا جا سکتا ہے، یعنی 10 اور 11۔ پتہ چلتا ہے کہ یوم عاشورہ کی اہمیت اور فضیلت یہ زمانہ قدیم سے ہے، اور یہ بھی کہ یہ شکر کا طریقہ ہے کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دن کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور ہماری سرحدوں اور فوجیوں اور ملک اور قوم کی ویسے مدد فرمائے جیسے اس نے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عاشورہ کے دن غالب فرمایا۔ اس سال کا عاشورہ بھی اسی تناظر میں آیا، آج بھی مسلمانوں کو اللہ کی ویسے مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہے ثابت شدہ اس مہینے اور دن کی اہمیت۔ اب ذرا ایک بار پھر اس کو ریوائز کر لیں، سال میں 12 مہینے، 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے، 4 حرمت والے مہینوں میں محرم کا مرتبہ بلند، محرم میں عاشورہ کا نمبر 1۔ لیکن جو من گھڑت روایات بنانے والے عاشورہ کے بارے میں کہتے اور سناتے اور پھیلاتے ہیں، اس کا محکم دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر یوم عاشورہ کو علم ہو جائے کہ اس دن میں کیا کچھ کارستانیاں ہوتی ہیں تو اس دن فجر ہی روشن نہ ہو اور نہ ہی دن میں سورج چمکے۔ اللہ کے بندو، اپنے اور اپنے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، بدعات میں مت پڑو، اللہ کی شریعت کو مت بدلو، تمہیں شریعت کا امین بنایا گیا ہے، تم لوگوں کے لیے نکالی جانے والی بہترین امت ہو، تمہیں خبردار کیا گیا ہے کہ تم خیر الامہ ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شریعت پر چھوڑا ہے جو روزے روشن کی طرح آیا ہے، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ جو شخص بھی ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو دین میں پہلے نہیں تھی تو وہ شخص بھی اور اس کا عمل بھی مردود ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایسی کوئی بھی عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی تو وہ تم بھی نہ کرو، کیونکہ انہوں نے بعد والوں کے لیے کوئی گنجائش کمی نہیں چھوڑی۔ اسی لیے اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں کا راستہ اپناؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر تم ان کے راستے پر ڈٹ گئے تو تم بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر تم ان کے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں نکل گئے تو تم بہت ہی زیادہ گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ ہمیں سنت پر چلنے والا اور شریعت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، بدعات سے بچیں اور بچائیں۔ ہمارے طریقوں سے ہماری پہچان ہوتی ہے، ہمارے کردار سے، ہمارے کاموں سے ہماری شناخت ہوتی ہے۔ اپنی شناخت کو مسخ نہ کریں۔ دین مکمل ہو چکا ہے، بعد والے واقعات کو دین میں شامل نہ کریں۔ اب محرم کا مہینہ اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت پر ہے۔ اس کا تقرر اور آغاز 18 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا، اس لحاظ سے یہ مہینہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا اس مہینے کی حرمت سے کوئی تعلق ہے؟ یاد رہے کہ اس مہینے کی حرمت کا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ اس لیے قابل احترام ہے کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ واقعہ شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد پیش آیا، جبکہ اس بات سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے کہ دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مکمل ہو گیا تھا۔ المائدہ 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام کامل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ تکمیل کے بعد کوئی ایسا کام کرنا جس کا نہ تو شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق ہو اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت ہو، اس کی بنا پر اہمیت و فضیلت و فرضیت وغیرہ قائم کرنا، یہ غلط اور ناجائز ہے۔ اس لیے یہ تصور اس آیت قرآنی کے سراسر خلاف ہے۔ پھر خود اس مہینے میں اس سے بڑھ کر ایک اور واقعہ شہادت پیش آیا تھا، یکم محرم کو خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اگر بعد میں ہونے والی شہادتوں کی شرعاً کوئی حیثیت ہوتی تو شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس لائق تھی کہ اہل اسلام اس کا اعتبار کرتے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسی تھی کہ اس کی یاد بھی منائی جاتی، جبکہ یہ تمام واقعات تکمیل دین کے بعد پیش آئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں وفات پانے والے یا شہید ہونے والے صحابہ کا، جیسے بدر کے، احد کے، دیگر غزوات کے، آپ نے ان کے یوم وفات یا یوم شہادت کبھی منائے ہوں، اور نہ ہی باقی خلفاء اور صحابہ کا یا اہل بیت میں سے کسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ازواج، آپ کی بنات، آپ کے بنین بیٹے وفات پا گئے، مگر آپ نے کسی کا یوم شہادت کبھی نہ منایا۔ اس لیے ان عظیم ہستیوں کی یاد میں مجالس عزا مخصوص کرنا دین میں اضافہ ہے، جس کی قطعاً اجازت نہیں۔ یہ دن اہم ہے، مگر کیوں؟ اس لیے کہ ابتدائے خلق سے اس کی اہمیت ہے، اس لیے کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے مظالم سے نجات دی۔ اس کی خوشی اور شکر میں روزہ مسنون اور مستحب ہے، ये महीना हुरमत वाला है, जिन्हें इस महीने का कोई एहतराम है या जिन्हें आले रसूल से मोहब्बत है, वो उन्हीं के मुताबिक इस महीने और दिन को मनाएं, ना कि उनके बाद वालों के। क्योंकि अगर तुझे अपने महबूब से सच्ची मोहब्बत होती तो उसकी बातें मानता, क्योंकि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का अतात गुजार होता है। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्ब मुतीअ लौ कुंत सादिकन फी हुब्बिहि लअताअता। अगर तुझे अपने महबूब से सच्ची मोहब्बत होती तो उसकी बातें मानता, उसकी अतात करता, क्योंकि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का अतात गुजार होता है, नाफरमान या उसके रास्ते से हटने वाला नहीं। एक अहम और बुनियादी याद दहानी कि माह मुहर्रम की फजीलत में जो अहादीस बयान की जाती हैं वो तमाम मौजू हैं, सिवाय उन अहादीस के जिनमें आशूरा के रोज़े की फजीलत बयान हुई है। बाकी ये जो यकम मुहर्रम या इससे पहले कुछ आमाल और उनके फजाइल बताए जाते हैं, जैसे कब्रिस्तान जाना या दस्तरखान लगाना और उसमें फिर रिज़्क की बरकत के फजाइल सुनाना, ये सब बेबुनियाद हैं, इनमें से कोई साबित नहीं है। मौजू को बढ़ाते हुए मैं क़ुलूब व अधान पर एक दस्तक देना चाहती हूँ। ये कितना बड़ा अलमिया है कि हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं, ख़ुद को बाशऊर और महज़ब दुनिया का फ़र्द समझते हैं, लेकिन हैरत है कि हमारे क़ुलूब व अधान में अभी तक सीना दर सीना चल के आने वाली तवहुमात बदस्तूर ना सिर्फ कायम हैं, बल्कि उन्होंने पर्दह ज़हन से महव होने के बजाय जिद्दत का लिबास पहन लिया है, और यूँ बिदात भी नए रंग ढंग से मनाई जाने लगी हैं, जिन्हें मनाने में वो दुनियादार तबका सबसे आगे होता है जिन्हें दलील या शरीयत से कोई गर्ज नहीं होती। उन्हें बस कोई दिन मनाने के लिए दरकार होता है, वो नहीं देखते कि इस दिन का ताल्लुक मुसलमानों के साथ है या यहूदो नसारा के साथ, वो बस दिनों को मनाना ही अपनी मुसलमानियत की दलील समझते हैं, और फिर बाकी उनकी देखा देखी उनसे भी आगे बढ़ जाते हैं। यानी जो मज़हब का लिबादा ओढ़ते हैं वो फिर अपने आप को पीछे क्यों रखें, वो उनसे भी कई कदम आगे बढ़ जाते हैं, और ये सूरत हाल उस वक़्त दर्दनाक बन जाती है जब वारिसान मिंबर व महराब और ख़ुद को अहले इल्म गर्दानने वाले इन तवहुमात और देव मालाई सुन्नी सुनाई फ़र्ज़ी कहानियों को शरीयत का लिबास पहनाने के लिए अपनी तवानाइयों को सर्फ करने लगते हैं, और इस मकसद के लिए वो मिंबर मुसल्ले की मुकद्दस जगह तक को नहीं छोड़ते, यानी अपने खुतबात और तकारीर वाज़ो नसीहत में बस उन्हें इन दिनों में ये हॉट टॉपिक मिल जाता है। इसके ज़रिए से वो अवाम के जज्बात से खेल कर मज़हब कार्ड इस्तेमाल करके इस्लाम के नाम पर अपनी तिजोरियाँ भरते हैं और अपनी एक मुनफरिद शनाख्त और धाक बिठाने की कोशिश करते हैं, फिरके की एक नई दुकान जितना होगा बेबाक ऐलान। और अगर कोई इस्लाम का दर्द रखने वाला तारीकी से रोशनी को जुदा करने, हक और बातिल में इम्तियाज़ करने के लिए बोले या लिखे तो उसे रोशन ख्याली के ख़िलाफ़ इत्तेहाद के ख़िलाफ़ समझा जाता है। भला ये कहाँ की रोशन ख्याली या सफ बंदी है कि हर ऐरे गैरे अमल को दोहराने के लिए बंदा दीन और शरीयत का मजाक बना के रख दे। मिसाल के तौर पर सजीदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कार्ड इस्तेमाल करते हुए, शहादत हुसैन कार्ड इस्तेमाल करते हुए, मुहर्रम आशूरा हुरमत अजमत अहमियत फजीलत उस सब को इग्नोर करके एक वो कहानी के जिसकी असल रूह कुछ और थी, उसे हुसैन बमुकाबला यजीद एक ऐसी जंग और वार बना के रख दी जिसका नतीजा सिवाय इस्लाम दुश्मनी के और कुछ नहीं निकलता। अब कोई बंदा खामोश रहे तो ज़ख्म तकलीफ दे, और बोले तो फसादी और वहाबी नजदी जैसे अलकाब पाए। जब्त करता हूँ तो हर ज़ख्म लहू देता है, नाला करता हूँ तो अंदेशे रुसवाई है। लेकिन दीनी ज़िम्मेदारियाँ इस बात का तकाजा करती हैं कि ऐसे माहौल में भी हर ख़तरे को बलाए ताक रखते हुए इस्लाम के रोशन चेहरे पर पड़ी गर्द गुबार को साफ़ किया जाए। सो अपनी मसरूफियात मुहिमात और ख़तरात इन सब को एक तरफ रखते हुए اس مشن پر، اس ماحول میں، ان دنوں میں، اس آگاہی اور حقیقت سے روشناسی کا، محرم کے اصل پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ افسوس ہوتا ہے کہ محرم اسلامی سال قمری اعتبار سے پہلا مہینہ، مگر پاکستان کی تاریخ میں فتنہ، فساد اور رسوم و بدعات کا پلندہ بن کے رہ جاتا ہے۔ اگر ایک طرف دہشت گردی کی سنگین وارداتیں اس مہینے میں ہوتی ہیں، تو دوسری جانب بے تحاشا رسوم و بدعات کو بھی اسی مہینے میں دہرایا جاتا ہے، اور یوں نئے سال کی ابتدا دہشت گردی اور بدعات سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اس مہینے کو بڑا محترم ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ سوگ کے لیے مقرر فرمایا اور نہ ہی توہم پرستی کے لیے۔ یہ ہماری دین دوری ہے کہ اس مہینے کی اصل صورت بگاڑنے میں ہم نے اپنا بڑا برا کردار ادا کیا ہے۔ اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس میں دو گروہوں نے برابر کا کردار ادا کیا ہے۔ ایک تو وہ گروہ جس کی ساری عبادات ہی اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں، یعنی اہل تشیع، اور دوسرے وہ اہل سنت کہلانے والے سنی بھائی جو تقریباً انہی کی روش پہ چل نکلے، یعنی مقابلے میں اکٹھے ہو گئے اور ایک ہی راستے پہ جمع ہو گئے۔ شیعہ ان دنوں میں سیاہ ماتمی لباس پہنتے ہیں، تو سنیوں نے ان کے مقابلے میں اپنے بچوں کو سبز کپڑے پہنا کے حسین رضی اللہ عنہ کا منگتا بنانے کی رسم ایجاد کی ہوئی ہے۔ اگر آپ تھوڑا شہروں سے ہٹ کے گلی، محلے یا دیہات کی طرف جائیں، تو یہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا۔ انہوں نے تعزیے بنا کے چوکوں میں اور اپنے گھروں کے سامنے اور امام بارگاہوں میں رکھے، تو ہم نے اسی طرح مساجد کے سامنے سڑکوں، چوکوں اور چوراہوں میں پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائیں کہ گرمی ہے، صدقہ ہے، ثواب ہے۔ حالانکہ یہ اغیار کی مشابہت ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ انہوں نے مبالغہ آمیز انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور اہل بیت اطہار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر مصائب میں صبر کے بجائے ماتم کا راستہ، یعنی ان کے طریقے کے خلاف اپنایا، تو ہم نے بھی واقعہ کربلا کو وائزین کی مجالس سجا کے اس انداز سے بیان کیا کہ صبر و ہمت سر پیٹ کے رہ گئے، اور پھر من گھڑت واقعات مجالس میں، محفلوں میں، گھروں میں، اور اسی طرح ہالز بک کرا کے یا سوشل میڈیا کی مہم، پوسٹ، ویڈیوز اور آڈیوز، اپنے آپ کو محبان علی، محبان اہل بیت ثابت کرنے کے لیے نواسۂ رسول اور اہل بیت اطہار کے راستے اور منزل سے دور ہو گئے۔ محرم میں وہ کام شروع کیے کہ جس کا شریعت میں سراغ تو کیا، کوئی نشان بھی نہیں ملتا۔ انہوں نے چارپائیوں کو الٹا کر کے سوگ منانے کے لیے ننگے پاؤں پھرنا شروع کیا، تو دوسروں نے اس مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی کے تمام کاموں پر مستقل پابندی لگا کے اسے ان دنوں اور مہینے میں حرام ہی کر دیا، اور یہ سب محبت احترام کے نام پہ ہو رہا ہے، آل رسول سے یکجہتی کے نام پہ ہو رہا ہے، حالانکہ نہ ہی سوگ ہے اور نہ ہی خوشی پر کوئی پابندی۔ پھر 10 محرم کے دن جب شیعہ تعزیہ جلوس لے کر ماتم اور سینہ کوبی کے لیے گھروں سے نکلے، تو ہم بھی اپنی بہو بیٹیوں کو لے کے قبرستان قبروں کی لیپا پوچی کے لیے چل دیے۔ اس کے علاوہ بھی پکوان، خیرات اور نیکی کے نام پر نہ جانے کیا کچھ کیا۔ انہوں نے سبیلیں لگائی تو یہ پینے پہنچ گئے، انہوں نے حلیم پکائی تو انہوں نے کھیر کے پیالے بانٹے، انہوں نے گھوڑا نکالا تو یہ دیکھنے کے لیے، شفا علاج کے لیے، تماش بینی کے لیے پہنچ گئے۔ تھیں میری اور رقیب کی راہیں جدا جدا، آخر کو دونوں کوچائے جانا میں جا ملے۔ شیعہ تو یہ کام کرتے ہی تھے، دکھ اس وقت ہوتا ہے جب اپنے بھی ان کے ہم نوا بن جائیں۔ ہمیں اپنوں سے یہ توقع تو ہرگز نہ تھی۔ شیعہ کی نقالی میں ہم جو کام کرتے ہیں، وہ ان سے بھی چند قدم آگے جا پڑتے ہیں۔ وہ بھی رلا دینے والی تقاریر شروع کرتے ہیں، اور یہاں بھی میلاد کے نام پہ اور محفل کے نام پہ وہی سما ہوتا ہے۔ اور کیا آپ کو سوشل میڈیا پر کوئی فرق نظر آتا ہے؟ دونوں نے ایک ہی موضوع ان دنوں میں اٹھایا ہوتا ہے۔ جو روکے سمجھائے تو کہتے ہیں کہ انہیں آل رسول سے محبت نہیں، انہیں نواسۂ رسول کا درد نہیں۔ حالانکہ شہادتیں اگر رونے کے لیے ہوتیں، تو کیا شہادت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کم دردناک تھی؟ جن کے جسم کے اعضاء کاٹ کر ہار پرو لیے گئے، کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ اپنے چچا کی یہ حالت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخمی ہو گیا، مگر دیکھیے تو شہادتوں پر صبر کے کیسے عظیم سبق سکھا دیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے جب بھائی کی لاش دیکھنے کا مطالبہ کیا تو انہیں لاش دیکھنے سے روک دیا کہ مبادا ان کے صبر کا بندھن نہ ٹوٹ جائے، اور کہا میری پھپھی کو میت پر نہ آنے دو، دل زخمی کو ان کے یہ نیا چرکا نہ کھانے دو۔ بائی دا وے، یہ جو یہاں سیدنا ابو سفیان اور سیدہ ہند، جس کو ہندہ کہا جاتا ہے، رضی اللہ عنہما کے بارے میں یا ان کے کلیجہ چبانے یا ان کے مظالم کے بارے میں جو قصہ گوئی کی جاتی ہے وہ بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ الگ موضوع میں نے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح ان کے کسی غلام نے ان کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ جیسے کرائے کے قاتل ہائر کیے جاتے ہیں، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی کرائے کے قاتل سے یوں شہید اور زخمی کرایا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کرایا گیا۔ اس میں سیدہ ہند یعنی ہندہ رضی اللہ عنہ بالکل ملوث نہیں پائی گئیں، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے اور دیگر جو بعد میں اسلام لے آئے ان کے مظالم بے شک اپنی جگہ ثابت ہیں، لیکن ایک ایسی چیز جو ثابت نہیں، ان کے کھاتے میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ شہادتوں کا معاملہ دیکھیں تو سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کیا کم دردناک تھی، جنہیں سولی کے کھمبے پہ چڑھا کر تیروں اور نیزوں کے کچوکوں سے چھید چھید کے شہید کیا گیا۔ کیا سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کم دردناک ہے، جن کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ کے انہیں شہید کیا گیا؟ شہادت سمیہ رضی اللہ عنہ کو بھول گئے، جنہیں شرمگاہ میں نیزہ مار کر انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا تھا؟ آج ہم جب عافیہ صدیقی کا معاملہ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ اسلاف کی مثالیں یاد آ جاتی ہیں۔ کیا ہم موجودہ کو بھول گئے؟ کیا ہم سابقہ کو بھول گئے؟ ان تمام کی قربانیوں پر، شہادتیں ہوں یا تکلیفیں اٹھانا، نہ مرثیے بنے، نہ وائزین نے مجمع کو رلایا، نہ ہی ذاکروں کا ایسا کوئی وجود تھا، اور نہ ہی ان کی زبانوں نے درد و کرب کی تصاویر کو کھینچا۔ اسلام کا چہرہ خون شہیداں سے منور ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو سال بھر کے دنوں میں سے شاید ہی کوئی دن شہادتوں سے خالی ہو۔ پھر شہادت حسین رضی اللہ عنہ کو ہی رونے رلانے اور المناک مرثیے پڑھنے کے ساتھ کیوں خاص کر لیا گیا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھا دیکھی نکالی میں کام کرنے کے بڑے عادی ہیں۔ ہندوؤں نے کوئی میلہ ٹھیلا لگایا یا دن منایا تو ہم نے بھی منانا شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے کرسمس کارڈ شروع کیا تو ہم نے عید میلاد شروع کر دیا۔ اسی طرح سوگ منانے کا کام بھی ہم نے نکالی میں شروع کیا ہے۔ تاریخ کی مشہور کتاب تاریخ اسلام، اکبر نجیب آبادی کی کتاب ہے، اس کی بک ٹو میں لکھا ہے کہ 352 ہجری میں معزود دولہ نے حکم دیا کہ میری حکومت کے تمام لوگ، تمام شہری 10 محرم کو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں دکانیں بند کر دیں، خرید و فروخت چھوڑ دیں، ماتمی لباس پہنیں، عورتیں بھی ماتم کرتی ہوئی شریک ہوں۔ پہلے سال یہ کچھ ہوا، اگلے سال لوگوں کی دو پارٹیاں بن گئیں، ایک وہ شیعہ، انہوں نے تو اسے قبول کر لیا، جبکہ دوسرے سنی، انہوں نے اسے برداشت نہ کیا۔ بس کچھ عرصہ ہی یہ کام رہا، اس کے بعد آہستہ آہستہ برے صغیر میں یہ اتنا عام ہو گیا کہ فرق صرف ماتم اور سینہ کو بھی کر رہا، وگرنا باقی جس طرح وہ عزاداری کی مجالس منعقد کرتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر ان دنوں میں شہادت کے قصے بیان کرتے ہیں بڑھا چڑھا کے، جھوٹی روایات اور پھر مختلف کام اور ان کے فضائل، یہ ان میں سے ہر ایک میں عام ہو گئے ہیں کہ اب تو محبت آل رسول کا معیار ہی یہی بن گیا ہے۔ پتا نہیں پہلے والے جو یہ نہیں کرتے تھے، یہ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور ان کو دیکھا جائے نا، ان کے عقائد کو یا اعمال کو، تو یہ واقعی بڑے بڑے صحابہ کے ایمان کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ ویسے اگر غور کیا جائے تو آسانی سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ افسوس یا سوگ کس چیز کا؟ شہادت کا۔ شریعت میں تو کسی بھی میت پر 3 دن کے بعد سوگ جائز نہیں، کسی مرد عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں۔ سوائے جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ اپنے شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ کے لیے عدت میں بیٹھے، زیب و زینت کو ترک کرے، اور یہاں نیا کپڑا پہننا، میک اپ کرنا، یا اسی طرح کوئی شادی بیاہ کا موقع، یا اسی طرح اور جو بھی خوشی کے معاملات اور تقاریب ہیں، انہیں بین اور حرام اور ممنوع سمجھا جاتا ہے. جبکہ بخاری میں ہے، زینب بنت سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ملک شام سے ابو سفیان کے فوت ہونے کی خبر آئی تو ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ان کی بیٹی نے 3rd day زرد رنگ کی خوشبو منگوائی، جسے آج کل بلشن وغیرہ یوز ہوتا ہے، اسے اپنے رخساروں اور بازوؤں پر ملی اور فرمایا، مجھے ضرورت نہیں تھی اس کی، نہ خوشبو کی نہ میک اپ کی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے کسی مردے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں، سوائے خاوند پر 4 مہینے اور 10 دن سوگ کرے گی. اللہ اکبر. دیکھیں کہ ام المؤمنین ام حبیبہ اپنے والد کی وفات 4th day کیوں بلشن لگاتی ہیں، حالانکہ نہیں ہے کوئی خوشی کا موقع، نہیں ہے ضرورت، دل ہی نہیں کر رہا، والد فوت ہوا ہے، لیکن اس لیے کہ وہ مشابہت ختم ہو اور شریعت پر عمل ہو، ایک حد فاصل ہو. یہاں صدیاں گزر گئی، کوئی حد فاصل نہیں ہے. عام میت نہیں شہادت کے جس کا رتبہ ہی بلند ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون. اچھا، سوگ کی اجازت نہیں ہے، یہاں ماتم، یہاں شریعت کی مخالفت، یہاں ممنوعات کا، محرمات کا ارتکاب. کتنی عجیب بات ہے، اور وہ بھی شریعت کے نام پہ، محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ، آل رسول کے نام پہ، جن کی تعلیمات ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. ایک اور روایت میں آتا ہے ام عطیہ کا، ایک صحابیہ ہیں، سبحان اللہ، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، انہوں نے بھی 3rd day زرد خوشبو منگوا کر اپنے بدن پر لگائی اور کہا، ہمیں خاوند کے سوا اور کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے روک دیا گیا ہے. کیسے عمل کرنے والے تھیں، مطلب دیکھیں کہ دل میں درد ہو، اس کے باوجود چہرے پہ مسکراہٹ اور گالوں پر میک اپ، صرف اس لیے کہ شریعت نے جو کہا ہے ہمارے عمل سے ثابت ہو جائے. اور یہاں صدیوں بعد اگر کوئی کسی مجبوری سے، مثلا کسی کا کوئی ابراڈ رہتا ہے، وہ انہی دنوں میں اکٹھے ہوئے ہیں، جیسے سمر ویکیشن بھی آ جاتی ہیں اکثر، اور اسی طرح اور کوئی معاملہ ہے، یا بائی چانس، یا مطلب بالکل نیچرل، کوئی اہتمام کرتے ہوئے، خاص ٹارگٹ کرتے ہوئے نہیں، ان دنوں میں اکیلی ویسے سڈنلی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے تو کوئی شریعت کو توڑ دیا، انہیں تو آل رسول سے محبت نہیں ہے، اور ان پر کیسے کیسے، اور انہیں یزیدی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے. اس ساری سیریز کا مقصد یہی ہے کہ ہم حقائق کو سمجھ سکیں اور شریعت کی روح کو دیکھ سکیں، مزاج کو دیکھ سکیں، اور پھر اسی کے مطابق عمل کریں. پھر اگر کسی شہادت پر اس طرح سال بسال سوگ یا ماتم جائز ہوتا، اللہ اکبر، ماتم کی تو اور مذمت ہے، سوگ تک جائز ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عظمت والی کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ اگر برس ہا برس تک سوگ منانا جائز ہوتا تو آپ کی وفات اس قابل تھی کہ مسلمان ہر سال کاروبار بند کرتے اور جوش و خروش سے، غم و جذبات سے سوگ مناتے، لیکن نہ تو صحابہ نے ہر سال آپ کا، نہ آپ کے علاوہ کسی کا سوگ منایا، اور نہ ہی حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے یہ کام کیے. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ہم سے زیادہ تھا، ان سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے. لیکن افسوس، ان کے نام لیوا ثانیہ کربلا کو 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اب بھی سوگ اور ماتم کرتے ہیں، اور دوسرے باقی ان سے متاثر ہو کر شادی، خوشی اور اپنے کاروبار معاملات کو اپنے اوپر بین کر دیتے ہیں تاکہ ہم بھی غم میں شریک ہو جائیں. اور اس مہینے کو، یعنی محرم کو، غم کا مہینہ قرار دیتے ہوئے ہر طرح کی خوشی، مسرت والا کام اور شادی تو مطلب بڑی بات ہو گئی نا، بالکل بین کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ توہم پرست لوگوں نے اور بھی کئی تصوراتی کام گھڑے ہوئے ہیں. مثلا اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں اگر کوئی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے تو اولاد منحوس ہوگی یا ناقص العقل ہوگی، یعنی اب نارمل شادی ہو تو شادی مبارک نہ ہوگی. دیکھیں کہ یہی خیال عربوں کا شوال کے بارے میں تھا، وہ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے اور اس میں شادی نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال باطل کو توڑنے کے لیے سیدہ عائشہ سے شادی شوال میں کی اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ کیا کوئی پوچھنے والا ہے کہ شریعت میں کس جگہ محرم کے مہینے میں شادی سے روکا گیا ہے؟ کیا کوئی ہلکا سا اشارہ بھی ملتا ہے؟ یہ تو دین میں اپنی طرف سے چیزوں کو لانا ہے۔ بعض نے تو اور ہی حد پار کی ہوئی ہے کہ صرف کالے کپڑے پہننا، اور بعض نے تو مغرب کے بعد جھاڑو لگانا بھی اسی کا حصہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ جی بس اب پتہ نہیں کون سا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی نہ ضرورت کو دیکھنا یا معنویت کو دیکھنا، بلکہ اپنی طرف سے دیواریں کھڑی کرنا۔ یاد رکھیں کہ شریعت کی نافرمانی صرف نافرمانی نہیں ہوتی، بلکہ وہ فرما برداری پر بھی کاری ضرب ہوتی ہے۔ مثلا اسی سوگ ماتم اور تعزیت کے ماحول میں حرمت اور عظمت اور افضلیت اہمیت محرم کی کہیں چھپ جاتی ہے، اور پھر اسی طرح اہل بیت اطہار کے نام اور نسبت اور اس میں غلو کی وجہ سے صحابہ پر سب و شتم شروع ہو جاتا ہے، احترام صحابہ ختم ہو جاتا ہے، مطلب دونوں کو الگ کنارے بنا لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک راستے کے مسافر تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی سے بھلائی کا وعدہ نہیں کیا؟ سورۃ الحدید آیت 10، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے لیے، کلن ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری میں ثابت نہیں؟ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرو، یعنی ان پر جرا تنقید اور انہیں برائی کا نشانہ نہ بناؤ۔ انہیں اللہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ کسی صحابی کے خرچ کردہ ایک مد یعنی ایک کلو تقریباً یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ کلو نہ آدھا کلو، صحابی کا خرچ کردہ اتنا تھوڑا بھی تمہارے سب پر بھاری ہے، اور کسی بھی طرح سے کسی صحابی پر۔ اور صحابی کی تعریف کیا ہے؟ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام ہی پر اس کی موت ہوئی۔ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے، داخل ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، قطع نظر اس سے کہ اسے آپ کی ہم نشینی کا شرف زیادہ حاصل رہا یا کم، آپ کی حدیث مبارکہ روایت کی یا نہیں، آپ کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوا یا نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جس نے بھی آپ کو حالت ایمان میں اور اسی پر خاتمے پر ایک ہی نظر سے بے شک دیکھا ہو وہ صحابی ہے۔ بے شک وہ آپ کی مجالس اٹینڈ نہ کر سکا ہو، غزوات نہ جا سکا ہو، احادیث نہ روایت کر سکا ہو، اور وہ بھی شامل ہے کہ جو کسی خاص سبب کی بنا پر، جیسے نابینا پن ہے، اس کی وجہ سے آپ کی رؤیت کا شرف حاصل نہ کر سکا ہو، وہ بھی صحابی ہے۔ شک صحابہ کے مراتب ہیں، اللہ نے کسی کو کس چیز سے ممیز کیا، ممتاز بنایا، کسی کو کوئی درجہ، کسی کا کوئی درجہ، لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا کم درجہ اس کو صحابی کی صف سے نکال دے، ہرگز نہیں۔ جو صحابی ہے اس کا اللہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پھر آپ دیکھیں کہ محرم کے ان دنوں میں کیسے تابعی یا صحابی کا بیٹا یزید سے جو بات شروع ہوتی ہے، وہ ہوتے 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 سیدنا ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان، عمر بن العاص رضی اللہ عنہم وغیرہ کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، جن کے ایمان جیسا ایمان لانے کا اللہ نے امت کو حکم دیا، ان کے ایمان پر سوال یا نشان یا شک کیا جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ سورہ بقرہ آیت 137، اللہ نے فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے اور اگر پھر جائیں تو وہ محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. بس ان قریب اللہ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. اب دیکھیں کہ اس سے واضح معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل بیت تو بہانہ ہے, اصل میں صحابہ نشانہ ہیں. پہلے صحابہ پہ کردار پہ سوالیہ نشان, پھر ان کو برا بھلا, پھر ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا العیاذ باللہ فیصلہ, پھر ان کے ہر طریقے کی مخالفت. جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تاکید ہے, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. مسلمانوں, تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے ہی کو اختیار کرنا اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا اور دین میں اضافہ شدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا, اس لیے کہ دین میں نیا کام خواہ وہ بظاہر کتنا ہی اچھا ہو, حسنی کیوں نہ ہو, بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اب یہ جب ثابت ہو جاتا ہے کہ اہل بیت تو بہانہ ہیں, اصل نشانہ صحابہ ہیں, تو واقعہ کربلا کو آڑ اور بنیاد بنایا جاتا ہے. عام طور پر یہی لوگوں میں مشہور ہے کہ واقعہ کربلا تاریخ اسلام میں حق و باطل کا سب سے بڑا مارکا تھا. یہ کہنے والے سمجھنے والے یہ نہیں سوچتے کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو اس دور میں جب خیر القرون کا دور ہے اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت موجود تھی اور ان کے فیض یافتگان تابعین تو بکثرت تھے, اس مارکے میں حسین رضی اللہ عنہ ہی اکیلے کیوں صفارہ ہوتے؟ مارکا ہوتا یعنی حق و باطل اور کفر اسلام کا معاملہ, تو صحابہ و تابعین اس سے کیسے پیچھے اور الگ رہتے؟ یہی تو شیعی آئیڈیالوجی ہے کہ وہ صحابہ کے کفر و ارتداد اور منافقت کے قائل ہیں اور اس کو بنیاد بناتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں اس مارکہ کفر اور اسلام میں ایک طرف حسین رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری طرف صحابہ سمیت یزید اور ان کے حمایتی صحابہ و تابعین اس جنگ میں خاموش تماشائی بنے رہے اور حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دی. لیکن کیا یہ نقطہ نظر درست ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتا ہے؟ جن کے درجے مقام کی اللہ نے گواہی دی, جن کے ایمان کو اللہ نے آئیڈیل قرار دیا, کیا بھلا وہ حق اور باطل میں باطل کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیا وہ نواسہ رسول کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں, کہیں کہ چھوڑا گیا؟ اصل میں یہ حق و باطل کا مارکا ہی نہیں تھا, یہ ایک ذاتی نوعیت کا فیصلہ تھا جسے آج کل پرسنل پوائنٹ آف ویو کہا جاتا ہے, اور اس کی بڑی تائید ہے فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکٹ, کہ جو جو چاہے کرے, کسی کو روک ٹوک نہیں ہے. تو ایک معاملے میں کسی کی رائے کا مختلف ہونا اس کا غلط ہونا تھوڑی ہوتا ہے یا باقیوں کو غلط تھوڑی ثابت کر دیتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ سانحہ کربلا کو مارکہ حق و باطل باور کروانے سے صحابہ کی عظمت کردار اور ان کی دینی حمیت مجروح ہوتی ہے, اور یہی شیعوں کا مقصد ہے. لیکن یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ واقعہ ایسا ہے یا نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ حق و باطل کا تصادم نہیں تھا, یہ کفر اور اسلام کا مارکہ نہیں تھا, یہ اسلامی جہاد نہ تھا. اگر ایسا ہوتا تو اس راہ میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کبھی اکیلے نہ ہوتے, انہیں صحابہ کا پورا تعاون حاصل ہوتا جن کی عمریں اعلیٰ کلمۃ اللہ میں گزریں, جو اس وقت سے باطل کے لیے شمشیر برہنہ اور کفر و ارتداد کے لیے خدائی للکار تھے جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. جن کی زندگی اعلیٰ کلمۃ اللہ میں گزری اور اسی پر جان دے دی, ان کے ایمان پر شک کرنا. یاد رہے کہ اہل بیت اطہار کے جتنے فضائل و مناقب آئے ہیں وہ اصحاب رسول سے ہی تو مروی ہیں رضی اللہ عنہم وارضاہ. تو اب ہم جانتے ہیں اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کا مقام. یہاں رضی اللہ عنہم بھی اہم ہے. بعض لوگ اہل بیت میں سے سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن و حسین, علی رضی اللہ عنہما کے ناموں کے ساتھ علیہم السلام یا علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ مولا علی یا صلوات اللہ علیہ وسلامہ اور امام وغیرہ کا اضافہ کرتے ہیں، اگرچہ اختلاف کو ختم کرتے ہوئے ظاہر سادہ اور معمولی چیز کو دیکھیں تو صلاۃ سلام یا اسی طرح رحمہ اللہ یا رضی اللہ یہ سب دعائیں ہیں، اور اگر یہ مکس اپ ہو جاتی ہیں تو بظاہر یہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن در حقیقت فی الواقع یہ ان لوگوں کی ایجاد ہے جو اہل بیت کا مقام و مرتبہ انبیاء کے برابر کرتے ہیں، خاص طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، وہ انہیں معصوم قرار دیتے ہوئے امام کہتے ہوئے انبیاء کے برابر شمار کرتے ہیں۔ تو یہ تو وہی کہ غیر نبی کو نبی ماننے والی بات ہوئی۔ بے شک اہل بیت اطہار کا مقام بلند ہے، لیکن اس بنا پر انہیں انبیاء میں تو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بے شک نبی کا مرتبہ بلند ہے، لیکن اسے الہ تو نہیں بنایا جا سکتا، غیر نبی کو نبی تو نہیں بنایا جا سکتا۔ بے شک اہل بیت اطہار کا مقام بلند ہے، لیکن وہ الفاظ جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں وہ غیر انبیاء، بے شک وہ اہل بیت اطہار ہی کیوں نہ ہوں یا اصحاب ہی کیوں نہ ہوں، ان سے منسوب نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ دعا ہی تو ہے، کہہ دیا تو کیا ہو گیا۔ یہ بیسیکلی عقیدے کی ترجمانی ہے، غیر نبی کو نبی کی صف میں شمار کرنا ہے اور انہیں ویسے ہی معصوم کہنا جیسے وہ نبیوں کو معصوم کہتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام۔ جب آپ اس نقطے کو سمجھیں تو اس لفظ سے احتراز کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 104، اللہ عز و جل نے ان لفظوں میں احتیاط کا بلکہ ممانعت کا ذکر کیا، ان لفظوں کو کہنے سے منع کر دیا جو بے شک معنی کے لحاظ سے صحیح اور سادہ ہوں، اچھے ہوں، لیکن ان کی مراد غلط ہو جاتی ہو۔ صحابہ کی نیت کتنی اچھی تھی، مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کے لیے، تھوڑا وقت دینے کے لیے یوں کہتے راعینا، ہمیں رعایت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں منع کیا؟ کیا یہ لفظ غلط تھا؟ بالکل نہیں، اچھا لفظ تھا۔ کیا ان کی نیت خراب تھی؟ ہرگز نہیں۔ پھر کیوں منع کیا؟ اس سے کہ اس سے بے عقیدہ لوگ غلط معنی مراد لیتے، اس کو بگاڑ دیتے، راعینا کو راعینا بگاڑتے ہوئے اس کا مطلب ہی غلط لے جاتے تھے۔ اسی طرح چونکہ علی مولا کہنا یہ ایک غلط نظریے کی بنیاد ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ مولا علی مشکل کشا، اس بنا پر کہنا یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام غیر نبی کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کرنا ہے، اس بنا پر ناجائز ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے فرمان سے مقصود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم راعنا ہماری رعایت کر مت کہو، اور انظرنا ہماری طرف دیکھ کہو۔ لفظ ہی بدل دیا کیونکہ اس لفظ سے باطل عقیدے والے، باطل نظریے، باطل عمل والے غلط معنی مراد لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لفظ نہ کہو بلکہ اس کے علاوہ انظرنا کہو۔ غیر نبی کے لیے صلاۃ و سلام کا استعمال یہ خیر القرون، جو بہتر زمانے تھے، ان میں نہیں تھا۔ یہ بعد میں بنو ہاشم عباسیہ کے دور خلافت میں رائج ہوا، جب اس طرح علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو، اہل بیت اطہار کی آڑ میں صحابہ میں اختلاف کو پھیلایا جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کرنا مکروہ ہے، اور یہ بھی کہ یہ اہل بدعت کا شعار ہے اور ہمیں ان کے شعار کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اہل بیت کی عزت، احترام، ادب کرنے والے ہم سے بہتر صحابہ تھے، لیکن وہ صلاۃ اللہ و سلامہ علیہ کو صرف انبیاء کے لیے خاص سمجھتے، باوجود اس کے کہ معنی درست ہے، لیکن فرق کہاں پڑتا ہے یہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، رضی اللہ عنہ، رحمہ اللہ، بے شک معنی میں سادہ اور ایک ہیں، دعا ہیں، لیکن اس کے باوجود محدثین صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا پسند کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پہلے انبیاء کے لیے علیہم السلام یا علیہ السلام۔ تو یہ فرق ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بخاری میں علی رضی اللہ عنہ کے لیے علیہ السلام حدیث کی فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب میں اتنے اتنے مقامات پر اہل بیت میں سے فلاں فلاں کے لیے علیہ السلام آیا ہے تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ بات یہ ہے کہ کتاب میں ذکر آ جانے سے وہ چیز صحیح نہیں ہو جاتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتابیں ایڈیشن، طباعت، پبلشنگ ہوتی رہتی ہے۔ بعض مؤلفین نے لا علمی کی بنا پر اس معاملے کو معمولی سمجھتے ہوئے لکھ دیا، اور اسی طرح بعض مترجمین نے، بعض شارحین نے، جبکہ اہل علم نے ان پر نکیر کی، یعنی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور بطور شعار ان کا استعمال درست نہیں ہے۔ خاص طور پر اگر آپ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ان کی بات دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت ساری کتابوں میں کاتبین کی جانب سے دیکھتا ہوں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں لگاتے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں۔ تو ان کا معنی اگرچہ صحیح ہے، لیکن مناسب ہے کہ اس معاملے میں تمام صحابہ کو برابر رکھا جائے، کیونکہ یہ تعظیم و تکریم کے باب سے ہے، اور شیخین رضی اللہ عنہما یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس تعظیم کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ حقدار ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں نا، یعنی اول خلیفہ اور رابع خلیفہ، یہ ترتیب میں فرق تو ہے۔ رابع خلیفہ کا مقام نبی کے برابر کرنا، اصل میں اس میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ غلو اور دیگر کے مقام میں تنقیص، کمی کرنا۔ بیسیکلی تو اہل بیت اور صحابہ، ان کے مقام و مرتبے میں موازنہ ہی درست نہیں ہے۔ جہاں تک دیکھا جائے تو انبیاء کے بعد جو ان کے پیروکار اور ساتھی ہیں وہ اصحاب کہلاتے ہیں، اگرچہ ان میں پھر اہل بیت اور اس کی تعریف میں تفریق ہو سکتی ہے، لیکن ہیں تو وہ بھی سب انبیاء کے، نبی کے پیروکار ہی، ساتھی ہی، نبی تو نہیں۔ تو پھر نبی جیسے القابات سے انہیں نوازنا اصل میں یہ شریعت سے منہ پھیرنا ہے۔ تو اصل چیز نبی اور غیر نبی میں فرق کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اور جہاں تک رہا مقام و مرتبہ اور ان کا مخصوص درجہ یعنی اہل بیت اطہار کی فضیلت، تو سب سے پہلے اس کی تعریف ہو جائے۔ اہل کہتے ہیں والے، بیت کہتے ہیں گھر، اہل بیت گھر میں رہنے والے، اہل اسلام اسلام کو دین ماننے والے، آل رسول رسول کی وہ آل اولاد جو اس کے گھر کے ساتھ اس کے دین پر بھی ہو۔ تو اس بنا پر یعنی نبی کی آل اولاد اگر اس کے دین پر نہیں ہے تو وہ اس میں اہل میں شامل نہیں ہے، جیسے سورہ ہود میں آیا ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے کہ لیس من اہلک۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے گھر والے، آپ کی اولاد، آپ کی ماننے والے تھے، آپ پر ایمان لانے والے تھے۔ تو اس بنا پر اگر تمام تعریفات اہل لغت کی تشریحات کو دیکھیں تو آل اور اہل ایک ہی معنی پر مشتمل ہیں۔ آدمی کی آل سے مراد اس کی بیوی، اس کی اولاد، اس کے اقربا۔ اس کی دلیل سورہ یوسف آیت 25 میں عزیز مصر کی بیوی کے متعلق فرمایا، ما جزاء من اراد باہلک سوءا۔ اور آپ کو پتہ ہے سارے واقعے میں عزیز مصر کی صرف بیوی ہی تھی، کوئی آل اولاد تھی نہیں، تو لہٰذا اہل کا لفظ بولا گیا صرف بیوی پر۔ اس کی سزا کیا ہوگی جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ اور ہماری اردو زبان میں بھی بیوی کو اہلیہ کہا جاتا ہے، گھر والی، اہلیہ۔ تو اہل میں جو لوگ بیوی کو ہی نکال دیتے ہیں وہ تقریباً تمام انسانی زبانوں کا انکار کرتے ہیں، وہ اردو ہو یا عربی۔ سورہ طٰہٰ آیت 10 میں بھی بیوی کے لیے اہل کا لفظ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، اذ رآ نارن فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے کہا، تم ادھر ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ بیوی پر اہل کا لفظ بولا گیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے متعلق آیا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اب ایک مخصوص طبقہ فرقہ جو اہل بیت میں سے ازواج مطہرات کو نکال دیتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. قرآن میں تو اتنے مقامات پر بیوی پر ہی اہل کا لفظ آیا. یعنی اگر اہلیہ یعنی بیوی کو نکال دیا جائے تو اہل بیت میں کون بچا؟ کیونکہ اولاد تو بیوی سے ہی ہوتی ہے، بیوی کے پیٹ سے ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ قرآن میں آیا، سورہ احزاب آیت 33، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ یہ مقام دیکھ لیں کہ پورا سیاق و سباق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب ہے، ان کو احکامات دیے گئے ہیں. اب آپ دیکھ لیں پورا سیاق و سباق، پیچھے سارا ازواج مطہرات سے خطاب، انہیں احکامات، ہدایات، اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، تم سے آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاکیزگی عطا کر دے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر بولا گیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سیدنا علی، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بھی شامل کیا گیا. یعنی اللہ نے اہل بیت، ازواج مطہرات کو آپ کی اولاد کو ٹھہرایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگ کے سیدنا علی، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو اہل بیت میں شمار کیا. اور یہ آیت واضح ترین دلیل ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اہل بیت میں شامل ہیں. یہ دلیل شیعہ کے موقف کو رد کرتی ہے اور ان کے خلاف فیصلہ کن ہے، جو کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد فقط فاطمہ، علی اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم ہیں. ایک اہم ترین بات، جس زوجہ مطہرہ کو نشانہ بناتے ہوئے تمام ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکالا جاتا ہے، خود ان کے اہل بیت ہونے کی گواہی، اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نشانہ بناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اہل کا استعمال خود اپنی زوجہ مطہرہ کے لیے کیا، جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بعض صحابہ سے مشورہ کیا. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جب اہل عفق نے ان کے متعلق طوفان برپا کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلایا، ابھی وحی نہیں اتری تھی، آپ اپنی بیوی سے علیحدگی کے متعلق ان سے مشورہ کرنا چاہتے تھے. اسامہ رضی اللہ عنہ نے اپنی عقیدت کا اظہار یوں کیا کہ وہ آپ کے اہل یعنی عائشہ صدیقہ، آپ کے اہل سے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. آپ کھڑے ہوئے فرمایا، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، کون ہے جو اس شخص کو میری طرف سے جواب دے گا جس نے مجھے میرے اہل کے متعلق تکلیف دی؟ آپ اہل کس کو فرما رہے ہیں؟ اپنی بیوی عائشہ کو. اللہ کی قسم، میں نے اپنے اہل میں بھلائی ہی دیکھی ہے. فواللہ، اللہ کے نبی فواللہ کے ساتھ فرما رہے ہیں، ما علمت علی اہلی، اہلی عائشہ کو فرما رہے ہیں. اور یہ ساری ازواج کو عائشہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے نکال دیتے ہیں، رضی اللہ عنہن اجمعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری تمام قرابت داریوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تمام رشتہ داریوں سے بڑھ کر اعلیٰ افضل ہے. اللہ عز و جل نے تطہیر کا سرٹیفکیٹ دیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور یہ کون ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب خاندان میں اور آپ کی آل اولاد میں اور آپ کے گھر والوں میں سے ایمان والے شامل ہیں. اس بنا پر یہ جو آپ کی نسبی ایمان والے ہیں، قرابت دار، ان کے لیے کچھ خاص احکام ہیں، جیسے ان پر صدقہ حرام ہے. ہر وہ مرد اور عورت جو عبد المطلب کی نسل سے ہے، بشرطیہ کہ وہ مسلمان ہو، وہ آپ کی آل، آپ کے اہل میں شامل ہے اور ان پر صدقہ حرام ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی اولاد بھی شامل ہے. اور یہ آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور عبد المطلب کی تمام اولاد، ان پر صدقہ حرام ہے. یہ نسبی ایمان والے آل اور اہل ہیں، جبکہ جو ایمانی آل اور اہل ہیں اس سے مراد آپ کی امت ہے. اسی بنا پر ریاض الصالحین میں امام ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اہل بیت کی دو قسمیں ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی اقربا جو کافر ہیں، وہ تو اہل بیت میں ہرگز شامل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے حقیقی بیٹے کے متعلق فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی کافر رشتہ دار اہل بیت میں شامل نہیں، مگر آپ کے مومن رشتہ دار جو قریبی ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ ایمان کے ساتھ نسبی قرابت ہے تو آل اور اہل ہیں، اور اگر نسبی قرابت نہیں لیکن ایمان اور اتباع کا رشتہ ہے تو قیامت تک آپ کی امت آپ کی آل میں شامل ہے۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سب سے بہترین نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے اہل بیت کی طرف ہے، بشرطیہ کہ نسب صحیح ہو۔ جو اہل بیت کا فرد ہے اور مومن ہے تو اللہ نے اس کو دو فضائل سے نوازا ہے، ایک ایمان اور دوسرا نسب، اور جس نے اپنے آپ کو اہل بیت کی طرف منسوب کیا جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو تو اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا۔ تو اس کی مثال اس جیسی ہے کہ جسے کچھ ملا نہ ہو اور وہ اعلان کرے کہ اسے ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا آسودہ حال جس کو کچھ نہ دیا گیا ہو اس کی مثال جھوٹ کے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے، اپنا نسب چھوڑ کر کسی اور طرف نسبت کرنا حرام ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر اپنے باپ کے علاوہ کسی اور طرف نسبت کی اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ اور اس میں اب کے ساتھ آبا یعنی خاندان کی بات اور بڑھ جاتی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو کسی قوم کی طرف منسوب کیا جبکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح اور فرمانا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کہیں منسوب کرے، یا پھر اس کی آنکھوں نے وہ دیکھا جو اس نے نہیں دیکھا، یعنی جھوٹ بیان کرے، جھوٹا خواب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل اور آل تقریباً ہم مانا ہی ہیں، البتہ ایمان کے ساتھ جو نسبی قرابت ہے وہ خاص ہے، یعنی یہ اہل بیت اور آل رسول کا ایک افضل اور اعلیٰ درجہ اور رتبہ ہے، جس کا نسب ثابت ہے اور وہ مومن ہے تو اس کا درجہ اور بلند ہے، اور اس کے لیے صدقہ کی حرمت جیسے خاص احکام بھی ہیں۔ اور جس کا ایمان اور اتباع کا رشتہ ہے، قیامت تک ہر متقی نیک پرہیزگار شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہے، اور اہل بھی کہ یہ اہل اسلام میں سے ہے، اور اہل اسلام کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وگرنہ نوح علیہ السلام کی مثال کہ حقیقی بیٹا اہل سے خارج ہو گیا، انہ لیس من اہلک۔ جہاں تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا مقام ہے، وہ اللہ کے نبی کی ایسی دعا ہے کہ جو رب تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ جب اہل بیت کی تطہیر کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو اپنی چادر میں ڈھانپ لیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو انہیں پاک کر دے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف عین نشانے پر لگنے والے تیر تھے، اور اس امت میں اللہ والے انسان تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی اور صاحب فضیلت تھے، وہ اللہ کے حکم سے غافل نہ تھے، وہ دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے، اللہ کے عطا کردہ مال پر امین تھے۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ترین شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مثال عیسیٰ بن مریم کی مثال کی طرح ہے، بعض نے تو اتنی محبت کی کہ وہ ان کی محبت میں برباد ہو گئے، اور بعض نے ان سے دشمنی کی اور اسی دشمنی میں ہلاک ہو گئے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لوگوں نے اپنے درمیان موجود سب سے بہترین کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اقرار نہیں کرتا وہ گدھے سے بھی بدتر ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قبلتین رخ ہو کر نماز پڑھی، ہجرت کی، بدر میں حاضر ہوئے، حدیبیہ اور تمام اہم مواقع پر موجود تھے۔ بدر میں ان کی آزمائش ہوئی، خندق اور خیبر میں بھی آزمائے گئے، انہوں نے مشکل وقت میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دیا۔ بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ان کے ہاتھ میں تھا اور بدر کے دن میں بھی بالاختلاف ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب احد کے دن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم ان کے ہاتھ میں دیا۔ آپ کے القابات حیدر، ابو تراب، ابو الحسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، آپ کی بیٹی کے شوہر، آپ کے چچا زاد سابقین اور اولین میں شامل، پہلے اسلام لانے والے، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، عربوں میں سبقت لے جانے والے، وہ 40 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے جبکہ وہ اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل شخص تھے، اور اس بات پر اہل السنہ کا اجماع ہے۔ راجح قول کے مطابق ان کی عمر 63 ایئرز تھی۔ اللہ اکبر، سال دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت پائی۔ آپ کے بیٹے نواسۂ رسول حسن بن علی، شہادت سے آغاز کروں، جس دن حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اس دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں روتے رہے اور اونچی آواز سے فرما رہے تھے، اے لوگو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب دنیا سے رخصت ہو گیا، تم سب افسوس کا اظہار کرو۔ یاد رہے کہ کوئی اس کو بنیاد بنا کر تا قیامت افسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ تعزیت کے وہ دن تھے اور افسوس سوگ 3 دن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور شہادت سے تو عظمت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اور یہ تو امت کا اعزاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ سید بیٹا ہے، ان قریب اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اس شخص سے بڑا سید کون ہو سکتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کا لقب عطا فرمایا ہو؟ وہ متقی، پرہیزگار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پھول، خوف خدا رکھنے والے، اپنے تقوی اور زہد کی بنیاد پر انہوں نے حکمرانی اور سلطنت کو ٹھوکر مار دی اور اللہ کے انعامات کو، قناعت کو اختیار کر لیا۔ فرماتے، اللہ کی قسم، جب سے میں نے سنا ہے یہ سلطنت نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان، تو میں نے کبھی نہیں چاہا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قطرہ خون بہا کر حکمران بن جاؤں۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا تعاون کرتے اور ان کا دفاع کرنے والوں میں پیش پیش تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب حسن رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی تو فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، اور 3000 درہم عطا کرتے، یعنی جتنا ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ہوتا۔ ایک موقع کا یہ مینشن آیا ہے۔ اور جب بھی ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی تو فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور پھوپھی زاد کا آنا مبارک ہو، اور ان کو 1000 درہم عطا کرتے، یعنی انہوں نے رکھا ہوتا تھا کہ آپ آئے ہیں تو آپ کو یہ ضرور پیش کرنا ہے۔ جب علی رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد حسن بن علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا، اگر آپ کو یزید پر فقط یہ فضیلت ہی حاصل ہوتی کہ آپ کی والدہ قریش سے ہیں اور اس کی ماں بنی کلب سے، تو یہ فضیلت ہی کافی تھی، جبکہ آپ کی والدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، امام، سید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، اور آپ کے نواسے، نوجوانان جنت کے سردار، ابو محمد قریشی، ہاشمی، مدنی، شہید، بردبار، سخی، دیندار، ممدوح، متقی، پرہیزگار اور عصمت والے انسان تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو انتہائی قابل عزت مقام عطا فرماتے اور تکریم فرماتے، اسی طرح عمر فاروق، حسن و حسین کی بہت عزت کرتے اور ان سے محبت رکھتے تھے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر میں محصور کر دیا گیا تو حسن رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے ان کی حفاظت کے لیے نکل آئے۔ اللہ اللہ، عثمان رضی اللہ عنہ محصور ہوئے تو حسن رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے ان کی حفاظت کے لیے نکل آئے، مگر عثمان رضی اللہ عنہ ان کے متعلق خوف زدہ ہو گئے اور ان کو قسم دی کہ وہ گھر واپس چلے جائیں، انہیں واپس جانے کا حکم دیا۔ آپ کے بھائی حسین بن علی رضی اللہ عنہ شہید، خوشبخت، خوش نصیب، امام، ابو عبداللہ، اپنے بھائی کی طرح نوجوانان جنت کے سردار، ایک عالم فاضل انسان تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو عظیم دن میں شہادت سے سرفراز فرمایا، یعنی یوم عاشورا، اور ہر اس شخص کو ذلیل و خوار کر دیا جو ان کو شہید کرنے میں ملوث تھا، یا اس نے اس میں تعاون کیا، یا ان کی شہادت پر راضی ہوا۔ ان کی شہادت ہر بعد میں شہید ہونے والے کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وہ اور ان کے بھائی نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ان دونوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ انہوں نے ہجرت، جہاد، صبر اور ہمت و استقامت کی مثال قائم کر دی۔ انہوں نے جس قدر تکالیف کا سامنا کیا اہل بیت کے کسی اور فرد نے نہیں کیا۔ ان کی شہادت عظیم سانحہ ہے، وہ اس آیت کے مصداق بنے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امام ذہبی ان کے متعلق فرماتے ہیں صاحب عزت، کامل امام، رسول اللہ کے نواسے، دنیا میں ان کے محبوب اور پھول، ابو عبداللہ حسین بن امیر المؤمنین ابو الحسن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی قریشی ہاشمی۔ اور ابن کثیر فرماتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں زندگی گزاری اور ان کے ساتھ رہے۔ جب آپ فوت ہوئے تو ان سے راضی تھے، وہ ابھی کم عمر تھے۔ آپ دنیا سے جب تشریف لے گئے پھر صدیق نے ان کی عزت اور تکریم کی، پھر عمر، پھر عثمان، پھر وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے اور ان سے احادیث بیان کیں، وہ تمام جنگوں میں ان کے ساتھ رہے، انتہائی معزز اور قابل توقیر۔ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے چال چلن اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ سیدہ فاطمہ کو دیکھا۔ جب ماں ایسی تو بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، اور سیدنا حسین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور آپ کے نواسے کا چہرہ، یعنی چہرے کی مشابہت سیدنا حسین میں زیادہ جھلکتی تھی۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ انتہائی عبادت گزار، برگزیدہ، اور جن نیکوکار متقی خواتین کا ذکر آتا ہے ان میں نمایاں ذکر سیدہ فاطمہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، آپ کی تمام اولاد میں عزیز، آپ کی تمام اولاد میں سب سے پہلے ان تک پہنچنے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کے قریب تھے تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی۔ دنیا سے بے رغبت اور اس کی اونچ نیچ کو خوب سمجھنے والی تھی۔ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے زمانے میں دنیا کی تمام عورتوں کی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، شکل و صورت میں آپ کے مشابہ سید الخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کی لخت جگر، قریشیہ، ہاشمیہ، ام الحسنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شدید محبت کرتے تھے، ان کی تکریم کرتے اور راز و نیاز فرماتے۔ ان کے مناقب عالی ہیں، انتہائی صابرہ، شاکرہ، دیندار، قناعت پسند، آپ کی نسبت رکھنے والیاں، نام لیوائیں، محبت کرنے والیاں، آج ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہیں جو دنیا سرایت کر چکی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔